وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اس آیت کریمہ سے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں اور تین چیزوں کی خبر دی. پہلا حکم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے. جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے. وحی کیا ہے؟ وہ دو چیزیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اور حدیث نازل فرمائے، تو ان دونوں کی آپ تلاوت کیجیے. اتلو یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا پہلا اور جو ظاہری معنی ہے وہ وجوب کا، فرضیت کا، یعنی یہ حکم واجب قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اس کے مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن مراد پوری امت ہے. پوری امت کو یہ امر دیا گیا ہے کہ آپ ہماری وحی کی تلاوت کریں، اور وحی الہی دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. تو قرآن و حدیث دونوں کی تلاوت جو ہے وہ کرنا فرض ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ اپنے گھروں میں جو آپ پڑھتے ہیں کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث، اسے یاد کریں، اس سے نصیحت پکڑیں. نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھروں میں ان دو چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کی اور حدیث کی. اس پر ہمارا کیا عمل ہے؟ کیا ہم قرآن و حدیث کی تلاوت اپنے گھروں میں کرتے ہیں، یا ہم نے صرف قرآن کو، وہ بھی بعض لوگ تلاوت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، لیکن حدیث کی تلاوت کا کوئی رواج نہیں. اس کے لیے مدارس ہیں یا علماء ہیں یا طلباء ہیں. حالانکہ حدیث پڑھنا اور حدیث کی تلاوت کرنا یہ پوری امت کے لیے ایک فریضے کے طور پر مقرر کیا گیا. گھروں میں قرآن پاک تو ہے، مصحف موجود ہے، مگر کتب حدیث ہر گھر میں نہیں، جو شریعت کے مقاصد کے خلاف. ضروری ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کی تلاوت گھروں میں ہو، تاکہ جو ان دونوں کی منفرد برکات ہیں ان سے کما حقوق مستفید ہو سکے. قرآن پاک کا اپنا دائرہ کار ہے اور حدیث کا اپنا. قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ملے گا؟ من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات، جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملے گی. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف میم حرف. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ تین حروف ہیں، الف لام اور میم. اتنا سا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جائیں. تلاوت قرآن کا اجر. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابہ. قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے. بڑا سہارا ہے، بہت بڑا ہے. ان القرآن شفیع مشفع و ماحل مصدق، صحیح ابن حبان کی حدیث، جناب جابر کی روایت سے، کہ قرآن جو ہے ایسا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا، مشفع، جس کی شفاعت قبول کی جائے. قرآن کی شفاعت رد نہیں کی جائے. رد کیسے ہو؟ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، بلکہ اللہ کی صفت ہے، کلام الرحمن. اور فرمایا کہ وہ ماہر مصدق ہو، اور قرآن ماہل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والا، جھگڑا کر کے بخشوانے والا. مصدق، ایسا جھگڑا کرنے والا جس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی کہ تم سچے ہو، تمہارا جھگڑنا درست ہے. جس کے لیے جھگڑ ہے اس کو ہم معاف کر دیں. قرآن کا مقام شفیع مشفع تو ماہل مصدق، ایسا سفارش ہے جس کی سفارش قبول کی جائے. اور یہ کوئی معمولی سہارا نہیں ہے. ہم لوگ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے، ہماری پہلی اور آخری ضرورت روزے قیامت شفاعت کی. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ بہت سوں کو وہ شافع بنا کر کھڑا کرے گا. انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، اور قرآن بھی کرے گا. لیکن قرآن کی شفاعت منفرد ہوگی، صرف شفیع نہیں بلکہ ماہر، جھگڑے کا ساتھ. اس کو کیوں کھڑا کیا؟ کیوں اس کا حساب ہو رہا ہے؟ یہ تو میری تلاوت کرتا تھا. بلکہ بعض صورت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سورۃ فی القرآن ہی 30 آیا، قرآن کی ایک سورت اس کی 30 آیتیں. اشارہ سورہ ملک کی طرف، تبارک الذی بیدہ الملک، 30 آئے، 30 آئے تھے. فرمایا کہ تشفع لصاحبها. یہ سورت اس بندے کی سفارش کرے گی جو اسے کثرت سے پڑھتا ہے. اور سفارش کب تک کرے گی؟ حتی تدخلہ الجنہ، جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دے. اقرا الزہراوین، نبی علیہ السلام کی حدیث، زہراوین زہراوین پڑھا کرو. زہراوین قرآن کے دو نور، سورہ بقرہ سورہ آل عمران، قرآن کے دو نور ہیں، انہیں بار بار پڑھو. جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، تو یہ دو نور آئیں گے بڑی تیزی کے ساتھ. جیسے آپ نے پرندوں کا جھنڈ دیکھا ہو، جب بادل دوڑتے پھرتے ہوں، اس طرح یہ دو صورتیں بڑی تیزی سے پہنچیں گی کہ وہ بندہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے جو ہمیں پڑھتا تھا، ہماری تلاوت کرتا تھا، پہنچ جائیں گے. اور شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ تجادل عن صاحبہ، حدیث کے الفاظ، اپنے پڑھنے والے کے لیے دو صورتیں جھگڑنا شروع کر دیں. یہ کیوں کھڑا ہے؟ یہ ہماری تلاوت کرتا تھا. تجادل عن صاحبہما حتی تدخلہ الجنہ، اس وقت تک جھگڑتی رہیں گی جب تک اس کا حساب موقوف نہ ہو جائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ہماری وحی کی تلاوت کرو. یہ تلاوت قرآن کا اجر، اس سے ہمیں کیا ملے گا، کیا حاصل ہو؟ قیامت کا دن بڑا مشکل، اس دن تنہائیاں ہوں گی، یہ سارے مرحلے تنے تنہا طے کرنے. وہ میدان محشر کا وقوف ہو یا عرض ہو رب تعالیٰ پر، پل صراط ہو یا میزان ہو، کچھ لوگ، کچھ بندے تنہا نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر، جو قرآن مہارت سے پڑھتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوگا قیامت کے دن، بلکہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے ملائکہ کی رفاقت دے. ہاں، والذی یقرأ یتتعتع له اجران وهو علی شاق له اجران، جو بندہ مہارت سے نہیں پڑھ پاتا، اٹک کے پڑھتا ہے یا دشواری سے پڑھتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر، ایک پڑھنے کا، دوسرا کوشش کرنے. کوئی محروم نہیں ہے یہاں پر. اگر کوئی ماہر ہے قرآن کا، اس کے لیے اجر کے راستے موجود. اور اگر کوئی اٹک کر آہستہ مشقت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی اجر و ثواب کے راستے موجود ہیں. بس ضرورت پڑھنے کی ہے، تاکہ پڑھنے والوں کی تنہائیاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں، ورنہ وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، حالانکہ عمر بھر کی رفاقت، سب ناطے ٹوٹ جائیں، بھاگیں گے. لیکن یہ صاحب قرآن کا اعزاز ہے کہ اسے ملائکہ کی رفاقت ملے گی. بلکہ قرآن جنت میں لے کر داخل ہوگا، نمازیں جنت کے باہر تک ہیں، جنت میں نماز نہیں پڑھنی، حج نہیں کرنا، روزے نہیں رکھنے، کھاؤ پیو. لیکن ایک چیز ایسی جنت میں وہ عمل بندہ لے کر داخل ہوگا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حامل قرآن سے کہے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جنتی انسان. قرآن پڑھ اور ترتیل سے پڑھ اور اوپر کو چڑھتا جا, اوپر کو چڑھتے جاؤ, اور جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہ تیرا ٹھکانہ ہوگا اوپر بلندیوں پر. قرآن وہاں بھی ساتھ ہے. تو بڑی یہ کارگر نصیحت ہے کہ تلاوت کرو, مصحف کو دیکھ کر پڑھو. کوئی ایسے مقام پر ہوں جہاں مصحف نہ دیکھ سکتے ہوں, جو صورت زبانی یاد ہیں وہ پڑھو. قل ھو اللہ احد کس کو نہیں یاد, انھا تعدل ثلث القرآن, چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. اگر تین بار پڑھ دیں پورے قرآن کی تلاوت کا اجر. کسے نہیں یاد ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ام القرآن, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت, کسے نہیں یاد. یہ حکم ہے بڑا قابل غور کہ تلاوت کرو. اس طرح حدیث کی تلاوت سے مستغنی نہیں ہو سکتے. گھروں میں رکھیے کتب حدیث, کم از کم صحیح بخاری. اب تو حجت قائم ہو چکی, ہر زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں, اردو میں, انگریزی میں, ہر زبان. کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث جو ہے وہ فہم قرآن کے لیے ضرورت ہے سب کی. تو ساتھ ساتھ حدیث کی تلاوت, حدیث کی قراءت. ایک کتاب ہے سیر علام النبلاء امام زہبی رحمہ اللہ کی, اس میں ایک محدث حسن بن شازان رحمہ اللہ کا قصہ ہے, چھوٹا سا واقعہ. یہ چوتھی صدی ہجری کے محدث ہیں. ایک نوجوان ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ رات میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائیں, ایک ہے کہ حسن بن شازان کو تلاش کرو, دوسری بات ہے کہ جب وہ مل جائیں تو اقرئہ منی السلام, اسے میرا سلام کہہ کر آ جاؤ. نوجوان نے سلام پہنچا دیا, امانت ادا کر دی, وہاں سے روانہ ہو گیا اور یہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی. فرماتے ہیں کہ ایسی میں نے کون سی نیکی کی, مجھے یہ عظیم شرف حاصل ہو رہا. باتیں کہ ایک ہی نیکی یاد آ رہی, صبری علی قراءۃ الحدیث بتقریر صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑے صبر کے ساتھ حدیث کی تلاوت, حدیثیں پڑھنا. ایک عرصے سے عمل جاری, سال ہا سال سے, اور حدیثیں پڑھنے کے دوران نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر بار بار درود پڑھنا, یہ نیکی ایک ایسی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر مجھے یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو خواب میں یہ پیغام دیا کہ اسے میرا سلام کہہ دے. یہ قراءت حدیث کا صلہ ہے, قراءت حدیث کا صلہ ہے. اور واقعتاً یہ بڑا ایک مبارک عمل ہے. ابو ذر الرازی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے, اتنے بڑے حافظ الحدیث تھے کہ ایک بار ان کے شاگرد نے کہا کہ میرے استاد, میرے شیخ ابو ذر کو اگر ایک لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئیں تو میری بیوی کو طلاق دے. عقیدت کا اظہار. اب یہ اس کو بولتے ہیں طلاق معلق. اب جا کر دیکھو انہیں ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ اگر یاد ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر یاد نہیں تو طلاق واقع ہو گئی. کچھ لوگ وہاں گئے امام بزرا کے پاس اور عرض کیا کہ کیا آپ کو ایک لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے؟ فرمایا کہ احفظ مئة الف کما یحفظ احدکم قل ھو اللہ احد. اس طرح یاد ہیں ایک لاکھ حدیثیں زبانی جیسے آپ کو قل ھو اللہ احد یاد ہے، اس طرح یاد. بعض محدثین کا قول ہے جس حدیث کو ابو زرع نہ پہچانتے ہوں اس حدیث کا کوئی اصل نہیں، اتنی بڑی اتھارٹی. یہ ان کی محنت ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا زبان اٹک گئی، زبان کھل نہیں رہی، چل نہیں رہی، اور چارپائی پر ان کے دیرینہ دوست ابو حاتم الرازی اور محمد بن مسلم بن بارہ بڑے بڑے محدث موجود ہیں، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہمارے دوست کو موت سے قبل کلمہ نصیب ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر زبان اٹک گئی، رک گئی، اس پر الفاظ جاری نہیں ہو. تلقین کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے، خاموشی. ذہن میں ایک ترکیب ہے کہ ساری عمر حدیث سے تعلق میں گزر گئی، پڑھنے میں، پڑھانے میں، حفظ کرنے میں. کوئی ایسی حدیث نکالو جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھو، اس کی سند کو پڑھو، تو ممکن ہے وہ پرانا تعلق ان کو یاد آ جائے، اور اللہ یہ سعادت عطا فرما دے کہ زبان کھل جائے. چنانچہ ان دونوں محدثین نے ایک حدیث چنی اور سند پڑھنی شروع کر دی، سند پڑھنی شروع کر دی. آدھی سند پڑھ کر رک گئے، پہلے ایک نے پڑھی پھر دوسرے نے پڑھی، اور یہ ان کے کانوں میں آواز ٹکرا رہی ہے اور اللہ نے زبان کھول دی، اپنی سند اس حدیث کی پیش کی. حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر عن صالح بن عریب عن یحیی بن کثیر الجوہنی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور روح پرواز کر حدیث جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، موت سے قبل جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے وہ جنتی. تو من کانا آخر کلام ہی، یہ نبی صاحب کی حدیث ہے، آگے لا الہ الا اللہ اتنا کہا اور فوت ہو گئی. دیکھیں حفظ حدیث اور تعلق بالحدیث کام آ گئی. نبی اسلام کی حدیث جس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ کا وہ جنت ہے. یقیناً یہ جو قرات حدیث ہے بڑا اس کا فائدہ، حصول حدیث، کیونکہ اکثر جو علم ہے شریعت کا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث پر موقوف اور قائم. قرآن تو اصول بیان کرتا ہے، ضوابط پیش کرتا ہے، ان کی تفصیل اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں. تو گھروں میں اگر آپ پڑھیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ایک حدیث پڑھ لو، دو حدیثیں پڑھ لو، تاکہ اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو، خالی قرآن کی نہیں، قرآن کی بھی اور حدیث کی پڑھو، تاکہ یہ شریعت کے نورانی احکام آپ کے سامنے آتے رہیں اور یوں ہدایت کا راستہ، فہم دین کا راستہ کھلتا رہے اور واضح ہوتا رہے. یہ ایک آرڈر اس مقام پر. دوسرا واقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اقم, یہ اقم جو ہے اقامت, اقامت صلاۃ, اس کا معنی نماز پڑھنا نہیں بلکہ اس کا معنی نماز کو سیدھا کرنا. اقام العود عربی میں بولتے ہیں جب لکڑی تیر کی, تیر سیدھا ہونا چاہیے, اس میں کوئی کجی ہوگی تو نشانے پر نہیں پہنچے گا, ہدف کو نہیں پہنچے گا. لکڑی بالکل سیدھی ہو تب وہ ہدف سے ٹکرائے گا. تو اقام العود کب کہتے ہیں؟ جب لکڑی کاریگر نے بنائی, آپ نے اس کو چیک کیا, لکڑی کو بالکل سیدھا پایا, اب آپ کہتے ہیں اقام العود, لکڑی سیدھی ہے بالکل. اسی سے اقامت صلاۃ کہ نماز بالکل سیدھی ادا کرو. سیدھی کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. یہ سیدھی نماز. اگر پیارے پیغمبر کی نماز سیدھی نہیں ہے تو کس کی سیدھی ہو سکتی؟ تو آپ کی سنت کی اقتداء نماز پر اول سے آخر تک اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ, آپ کی سنت مبارکہ, اسے قائم کرنا, یہ نماز کو سیدھا کرنا, جس کا ایک فائدہ ہے یہ خبر اللہ کی طرف سے کہ ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز روکتی ہے فحشاء اور منکر سے, گناہوں سے, معصیتوں سے, کھلے گناہوں سے, چھپے گناہوں سے, برائیوں سے نماز روکتی. معنی کون سی نماز جو سیدھی ہوگی؟ اس کا معنی ایک بندہ اگر نماز پڑھے مگر وہ گناہوں سے نہیں رکتا تو اس کی نماز سیدھی نہیں ہے. یہ قاعدہ کھلی ہے, اقیم الصلاۃ, نماز کو سیدھا کر کے ادا کرو, یہ نماز آپ کو گناہوں سے بچائے گی. عبد الرحمن عباس کا قول ہے من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعدا, جو بندہ نمازی ہو اور اس کی نماز اسے گناہوں سے نہ بچا پاتی ہو تو وہ بندہ نمازی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مسلسل دور ہو رہا ہے, قریب نہیں ہو رہا. نماز مومن کی معراج ہے مگر وہ نماز جو سیدھی ہو اور وہ نماز جو آپ کو برائیوں سے بچائے. آپ نمازی بھی ہوں اور غیبت بھی کریں, نمازی بھی ہوں اور سود بھی کھائیں اور کمائیں, نمازی ہوں اور زنا کی طرف میدان ہو, آنکھیں پاک نہیں ہیں, عفاف نہیں ہیں, کانوں کی حفاظت نہیں ہے, زبان کی حفاظت نہیں, آنکھوں کی حفاظت نہیں, تو یہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی, معنی یہ سیدھی نہیں, قبول نہیں ہو رہی. نماز کے قابل قبول ہونے کی ایک کسوٹی ہمیں دے دے گی, گناہوں سے بچتے ہو نہیں بچتے, منکرات سے بچاؤ ہے یا نہیں, یہ کسوٹی ہمیں دے گی. آخر دین اسلام کا ایک مرکزی ستون ہے یہ عمود الصلاۃ یا صلاۃ عماد الدین, دین کا یہ وسط کا ستون ہے جس پر دین کی عمارت قائم, اور یہ ایک برہان ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی. نماز قابل قبول ہے یا نہیں, سیدھی ہے یا نہیں ہے, اس کو چیک کرنے کا طریقہ, گناہوں سے کیا تعلق ہے. اگر یہ نماز پڑھ کر آپ تقویٰ کی راہ پر گامزن ہیں تو یہ مفید ہے, ورنہ نہیں. کہیں نہ کہیں جھول ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہے. تو اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا صلاۃ الا من اطاعہا, نماز نہیں ہوتی مگر اس شخص کی جو نماز کی اطاعت کرے, جو نماز کی اطاعت کرے. کسی نے پوچھا کہ اس قول کو واضح کیجیے, نماز کی اطاعت. کہا کہ ہاں نماز میں امر بھی ہے اور نہیں بھی, نماز حکم بھی دیتی ہے روکتی بھی. دلیل,
نہیں کی دلیل ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نہیں ہے نا کہ نماز روکتی ہے گناہوں سے، نہیں کی دلیل، امر کی دلیل، کیا حکم دیتی نماز؟ وہ قوم شعیب نے کہا تھا شعیب علیہ السلام سے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمر ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ آپ کی نماز کی یہی تعلیم ہے؟ صدیوں سے جو ہمارے باپ دادا ان معبودوں کو پوچھتے رہے اور آپ آ گئے ہیں یہ دعوت لے کر نماز کی، تو نماز یہ حکم دیتی ہے کہ باپ دادا کے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں؟ ہاں یہ حکم دیتی، تو مانو یا نہ مانو یہ نماز کی تعلیم اور تلقین ہے. نماز کیا کہتی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حکم ہے یعنی یا اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں اور کسی سے. ایاک نعبد یہ توحید الوہیت ہے، و ایاک نستعین توحید ربوبیت ہے، الہ بھی تو ہے اور کوئی نہیں، رب بھی تو اور کوئی نہیں، دستگیری تو کرتا ہے، مشکل کشائی تو کرتا ہے، حاجت روائی تو کرتا ہے، معبود بھی تو ہے، ہر عبادت کے لائق تو ہے، ہر عبادت کا مستحق تو ہے. یہ نماز ہے یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز یہ نماز کا حکم ہے، نماز کی یہ تعلیم ہے. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہو اس حکم کو نہ مانتا ہو، جناب قبروں کی مجاورت ہو رہی ہے، طواف ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، فلاں دستگیر اور فلاں مشکل کشا، فلاں داتا اور فلاں گنج بخش، تو اس کی نماز بالکل بیکار جا رہی ہے. یہ تو پہلی تعلیم ہے، پہلا آرڈر ہے، پہلا حکم ہے نماز کا، توحید، پختہ اور ٹھوس توحید. قوم شعیب اگرچہ کافر تھے، تشخیص ان کی درست ہے کہ تم توحید کی باتیں کرتے ہو، نماز کا حکم یہی ہے، ہاں یہی ہے. ایک بندہ اگر نمازی ہے مگر موحد نہیں بلکہ شرک کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، وہ چاہے 50 سال کا نمازی ہو، بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. نماز امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، امر توحید کا اور نہیں ہر معصیت اور گناہ سے. تو حکم بھی آ گیا، پیغام بھی آ گیا، باقی میں صلاح نماز کو سیدھا کر لو، سیدھا کر کے قائم کرو. سیدھی نماز کی علامت کیا ہے؟ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے گناہوں سے، فواحش اور منکرات سے، معصیتوں سے. تو یہ کسوٹی ہمیں تھما دی گئی. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کی نمازیں مفید ہیں یا نہیں اور قابل قبول ہیں یا نہیں، تو اپنا تعلق دیکھو گناہوں سے. جو صحیح نمازی ہے وہ تقوی کی چوٹی پر فائز ہے، اور جس کی نماز میں جھول ہے وہ نمازی بھی اور معصیتیں بھی کرتا، نماز بھی پڑھتا گناہ بھی کرتا. یہ دو رخی تو مفید نہیں، کام نہیں چلے گا. جو بنتے ہو سراسر بن جاؤ، یا پکے نمازی گناہوں سے بچنے والے، یا پھر گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھسا. یہ ایک امر اور خبر. دوسری خبر کیا؟ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس کے دو معنی، ایک معنی بندے کا اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، بندے کا اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑی دولت ہے. دوسرا معنی اللہ کا بندے کا ذکر کرنا، اللہ بندے کا ذکر کرے، اس کا مقابلہ کوئی نعمت کر سکتی؟ اذکرونی اذکرکم، اللہ فرما تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اللہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے, اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی واذا ذکرنی فی ملئی ذکرتو فی ملئی خیر من ملئی. اللہ کیسے یاد کرتا ہے, میرے بندے اگر تو مجھے اکیلا بیٹھ کے یاد کرے تنہائی تو میں بھی تجھے تنہا یاد کروں, اور اگر تو مجھے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا ایسی جماعت کے بیچ جو تیری جماعت سے افضل ہے, فرشتوں کی جماعت, تجھے یاد کروں گا. فذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو اللہ ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی سعادت. یہ آیت ان دونوں معنی کے ساتھ, بندہ اللہ کا ذکر کرے فضیلت ہی فضیلت. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ کا ذکر سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل, اللہ کا ذکر اس جہاد سے افضل ہے جس جہاد میں آپ دشمن پر وار کریں اور وہ آپ پر وار کرے, شدت کا مارکا ہو اس جہاد سے بھی افضل. والا ذکر اللہ اکبر. اسی لیے جو شے سب کی ضرورت ہو وہ سستی ہوتی. ہوا سب کی ضرورت ہے, اس کو خریدنا نہیں پڑتا. پانی سب کی ضرورت ہے, بہت سستا. ذکر اللہ سب کی ضرورت, اس کو سستا بنا دیے. وضو کی حاجت نہیں, عورت اگر حیض یا نفاس کے عارضے میں مبتلا ہے غسل کی حاجت نہیں, مرد کو جنابت کا عارض ہے غسل کی حاجت نہیں. ذکر کرو غسل کیے بغیر, ذکر کرو وضو کیے بغیر, ذکر کرو. قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں, مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں, بیٹھنے کی ضرورت نہیں, بیٹھے کھڑے لیٹے ذکر کرو. ایک چیز جو سب کی ضرورت ہے اس کا استعمال کتنا آسان, اور فائدہ کیا ہے. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت. ایک بندہ مومن, اس کے ایمان کی شناخت. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العبد المؤمن ینذی شیطانہ کما ینذی احدکم بعیرہ فی السفر. ایک بندہ مومن, اس کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا. یہ بات آپ جانتے ہیں نا, ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جو بندہ مومن ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا. کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر, جیسے تم لوگ اپنی سواری کو تھکا مارتے, اونٹ ہے یا گھوڑا ہے اس کو تھکا مارتے. یہ سواری کب تھکتی, جب مسلسل اس پر سفر کرو, آرام نہیں کر رہے, صبح سے شام تک دوڑ رہے, سواری کو دوڑا رہے, بالآخر وہ تھک جائے گی, ماندہ ہو کر گر جائے گی. یہ مثال بندہ مومن کی ہے, وہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے, اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کا شیطان اس کی سواری کی طرح ماندہ ہو کر گر جاتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ ذکر کا ہر جملہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے. ہر جملہ اللہ اکبر, یہ آپ نے ذکر نہیں کیا بلکہ شیطان کو کوڑا رسی, سبحان اللہ الحمدللہ دو کوڑے پڑ گئے. عبداللہ مبارک کا قول ہے, لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ, کہ سب سے زیادہ جس ذکر سے شیطان کی قبر ٹوٹتی ہے وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا, پڑھتے جاؤ, شیطان پر وار کرتے جاؤ, اس کی قبر ٹوٹ جائے گا, گر جائے گا, تم طاقتور ہو جاؤ گے, وہ کمزور پڑ جائے گا, پھر کوئی مقابلہ نہیں, تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا, برگلا نہیں سکے گا. برغلائے گا کب؟ جب تم کمزور ہو اور شیطان طاقتور ہو, تم پر حاوی آ جائے گا. لیکن اگر کثرت ذکر سے اس خبیث کو کوڑے مارتے رہو گے تو مار کھا کھا کر وہ ماندہ ہو جائے گی. بل ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر یہ کتنی بڑی دولت. لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے جو سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا. شیطان ہمت نہیں ہارتا, اچھا تم میری کمر توڑتے آؤ. وہ عجیب طریقوں سے اس کلمے سے لوگوں کو غافل کرتا. یہ فائدہ تب ہے نا جب لا الہ الا اللہ پڑھیں پوری معرفت کے ساتھ. معرفت کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالی کی, سب کا انکار. بڑی بڑی درگاہ ہیں, کوئی اجمیر میں, کوئی پاک پتن میں, کوئی لاہور میں, کوئی کراچی میں, سب کا انکار. یہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سب کا انکار. کلمہ توحید ہے, شرک کی بے خونی کرنے والا. لا ایک تلوار ہے بن سارے اڈوں پر چل رہی ہے, اس سے شیطان کی کمر ٹوٹتی. لیکن شیطان آپ کے مقابلے کے لیے تیار, وہ آپ کو کلمے کی حقیقت سے غافل کر دیتے اور لوگ غافل. اب کما حق کو ذکر نہیں ہو رہا, شیطان نے کیا لگا دیا, حلقہ بنا کر بیٹھے اجتماعی ذکر. کیا بنا دیا؟ بتیاں بجھا دو, زور بتیاں بجھانے پر, کلمے کے فہم پر نہیں. کیا سکھا دیا؟ ضربے لگاؤ, لا کی آواز ناف سے کھینچو. الہ جب کہو تو یہاں سانس روک لو, الا اللہ کہو تو سینے پر ضرب لگاؤ. یہ شوبدہ بازی, اس میں الجھا دی. اب کلمے کا معنی کوئی نہیں جانتا, یہ ڈرامے سارے شروع ہو گئے. بتیاں بجھانی شروع کر دی, حلقے بن گئے, اجتماعی ذکر شروع ہو گئے, گٹھلیوں کے ڈھیر لگ گئے, ضربے لگا لگا کر. ان میں سے کوئی چیز دین سے ثابت نہیں, سب بدعت. تم اس کی کمر توڑنے گئے تھے, اس نے آپ کی کمر توڑ دی. ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی, انہوں نے اس کا مفہوم تبدیل کر دیا, اس کلمے کا معنی ایسا کیا کہ توحید کی بے خونی کر کے رکھ دی. بہت بڑی جماعت, بڑے بڑے ان کے اجتماع ہوتے, لوٹا بستر ان کا شعار ہے. کیا معنی لا الہ الا اللہ؟ سب کچھ اللہ تعالی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے, یہ کلمہ ترجمان ہے توحید الوہیت کا, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, سارے معبود باطل. نہیں یہ ترجمہ نہ کرو, ترجمہ کرو گے لوگ ٹوٹیں گے. لوگوں کو جوڑو, جوڑ توڑ کی بنیاد تو توحید باری تھا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ٹوٹنا بھی اللہ کے لیے, جڑنا بھی اللہ کے لیے. اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, نبی علیہ السلام کی کہ ایمان کی جو سب سے مضبوط کڑی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ٹوٹنا بھی اللہ کے لیے ہو اور جڑنا بھی اللہ کے لیے, اس کی توحید کے لیے. تو ایسا معنی, ایسا مفہوم کہ بالکل جو کلمے کی روح ختم کر دی گئی. تو ہم چلے تھے ابلیس کی کمر توڑنے کے لیے, وہ ہماری کمر توڑے, توحید کا مفہوم ذہنوں سے غائب کر دی. کہیں ذکر کی تفریح چل رہی تھی ڈرامے کہ لا الہ الا اللہ پورا ذکر نہ کرو, ذکر کو کاٹو, چھ مہینے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ, اگلے چھ مہینے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. نہ لا الہ کا کوئی معنی ہے نہ الا اللہ کا کوئی معنی ہے. خال سال بھر کی محنت لا حاصل, کوئی معنی نہیں. کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر, خاص لوگوں کا ذکر کیا؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. خاص الخاص لوگوں کا ذکر کیا؟ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اس سے بھی زیادہ جو اخص الخاص لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے؟ ہو ہو ہو. انبیاء کی تعلیم کا ستیہ ناش کریں. نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کا وہ ذکر جس سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے, پوری معنویت کے ساتھ, شہادت کے ساتھ, پورے فہم کے ساتھ, پورے ادراک کے ساتھ, کہ لا جو ہے وہ نفی ہے, الا اس بات ہے نفی کس چیز کی؟ اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا ہر معبود کی, سب باطل اور سب جھوٹے ہیں. اس بات کس چیز کا؟ صرف اللہ ہی معبود حق ہے, باقی سب باطل. اس مفہوم کو, اس معنی کو ذہن میں رکھو. جب یہ تصور ہوگا یقیناً شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی, آپ کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گی, برف جلانے کے قابل نہیں رہے گا. مضبوطی توحید کے ساتھ, قوت توحید کے ساتھ. امام احمد بن حنبل کے دور میں ایسی توحید کی, ایسے ایک انتہائی مضبوط ستون تھے, پہاڑ تھے توحید کا, اور قوت تھی ان کی, حیبت تھی. ان کے دور میں کسی بندے پر جن آ جاتا, عورت پر یا مرد پر, امام احمد سے وہ آ کر ذکر کرتے, اپنا عصا بھیجتے کہ یہ عصا جو ہے نا جن کو دکھاؤ, بتاؤ یہ احمد بن حنبل کا ڈنڈا ہے, اور وہ دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنا جوتا بھیجتے تھے کہ دکھاؤ جا کر, بتاؤ یہ ابن تیمیہ کا جوتا ہے, اور جن بھاگ جاتا. ایسی حیبت, یہ حیبت توحید کی حیبت ہے, توحید کی معرفت کی حیبت ہے. یقیناً اپنے مقام سے ہم بالکل ناش ہیں. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے. لیکن سمجھو تو صحیح, حقیقت ذکر کیا ہے, اور شریعت نے ذکر کی حدود کیا قائم کی. یقیناً یہ سب سے افضل ہے. یہ دو خبریں, تیسری خبر کیا ہے؟ واللہ یعلم ما تصنعون, بڑی حیبت ناک خبر. اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے, اللہ جانتا ہے, کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. یہ جاننے کی خبر کیوں دی؟ اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا, برا کرو گے تو کڑی سزا ملے گی جس کو تم برداشت نہیں کر سکو. یہ خبر اچھی طرح نوٹ کر لو. اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے, ایک ایک حرکت سے, وہ دن کی ہو, رات کی ہو, خلوت کی, جلوت کی, سفر کی یا حضر کی, اللہ تعالیٰ جانتا. ما کان ربک نسیہ, تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں, ہر چیز سے یاد. اور جزا اور سزا وہ قائم کرنے پر قادر, کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکے, تبدیل نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کی شان, تمہارے ہر عمل سے آگاہ اور باخبر, اور اس کے مطابق تمہیں جزا اور سزا. وہ جو آیت کریمہ کہ تمہارے گھروں میں قرآن اور حدیث کی تلاوت ہوتی, اس میں کیا فرمایا؟ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اس پر آیت ختم ہو رہی کہ اللہ تعالی لطیف اور خبیر ہے. بڑا اس میں عظیم ایک نقطہ ہے, بڑی عظیم بات ہے اس میں, کہ گھروں میں تلاوت ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی, اور تم لوگ جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لطیف اور خبیر. خبیر کا معنی باخبر, لطیف کا دو معنی, ایک ہے باریک بین, ایسا باخبر جو بڑی باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے, اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. مثال سمجھیں اس کی, آپ نے گندم کا دانا زمین میں ڈال دیا, اس سے کیا ہوا؟ سٹے تیار ہوئے, ہر سٹے میں 100 دانے, ایک دانے کے 100 بن گئے. اللہ تعالیٰ اس دانے کو بھی جانتے, اور جو تیار ہوئے 100 دانے ان کو بھی جانتے, یہ اس کا خبیر ہو رہا. لطیف ہونا کیا ہے؟ یہ 100 دانے نکال لیے آپ, ان کو پیس لیا, اب یہ دانے آٹا بن گئے, چھوٹے چھوٹے ذرے جن کو کوئی وزن نہیں اس میں تبدیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان آٹے کے ذرات کو بھی جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے یہ کہاں کہاں پہنچیں گے, یہ بھی جانتا ہے لقمہ بن کر کس کے پیٹ میں اتریں گے. لطیف, بڑا باریک بھی. اس ذات سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ وہ دل کے اندر خفیہ ہو یا ظاہری عمل ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, قیامت کے دن انسان کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یقادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے, ہر چھوٹا بڑا گناہ اس میں موجود, ہر چیز موجود. یقیناً وہ لطیف ہے, ہر چیز جانتا ہے. لیکن لطیف کا ایک معنی اور بھی, اور وہ معنی ہے خفیہ تدبیریں کرنے والا. سبحان, خفیہ تدبیریں کرنے والا اللہ رب العزت. اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھو گے, حدیث پڑھو گے, تو اللہ لطیف ہے تمہارے لیے, اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیریں فرمائے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ کہ ظاہری حالات تمہارے لیے نقصان دہ جا رہے ہیں, مرض, کاروباری گھاٹا, نقصان, خسارے, یہ ظاہر, اور تم مایوس ہو کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اگر کتاب و سنت کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ لطیف ہے, ایسی خفیہ تدبیریں فرمائے گا, حالات کو پلٹے گا, تمہارا تصور تک نہیں ہوگا اور کہاں سے کہاں بات ہو. مثال اس کی سورہ یوسف, یہ پورا قصہ بڑا عظیم قصہ ہے. جہاں یہ قصہ ختم ہوتا ہے وہاں یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے قرآن میں, ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب لطیف ہے. کیا معنی؟ اس کا کیا تعلق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے؟ تعلق یہ ہے کہ ان کا ظاہر کیا تھا, بھائیوں کا حسد, بھائیوں کی نفرت, کنویں میں گرائے گئے, کنویں سے نکالے گئے, دو کوڑیوں میں بیچے گئے, نوکر اور غلام بنائے گئے, جیل میں ڈالے گئے. تو ان کا ظاہر, اللہ لطیف تدبیریں فرما رہا ہے, ایسی تدبیریں فرمائی کہ یوسف علیہ السلام کے سر پہ دو تاج سجا دیے, نبوت کا اور پورے ملک مصر کی بادشاہت کا. یہ تدبیر ہے خفیہ تدبیر. اللہ لطیف ہے, اللہ والے بن جاؤ, جو تقاضے ہیں آپ سے کیے جا رہے ان کو پورا کرو, ان کو سمجھو. تو یہ ترتیب بڑی عجیب ہے, اپنے گھروں میں قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, رب تمہارا لطیف ہے, ظاہری حالات تمہارے خلاف جا رہے, نقصان ہے, خسارے ہیں, گھاٹے ہیں, مگر اپنے عمل پر قائم رہو, اللہ تعالیٰ لطیف ہے. اس طرح حالات بدلیں گے, ایسا پلٹا کھائیں گے کہ تمہارے تصور سے ماورا ہوگا, اور اللہ رب العزت خسارے ختم کر دے گا, خوبیاں, محاسن, اچھائیاں, نعمتیں, سعادتیں, برکتیں آپ کی جھولیاں بھر دے گا, ہر شے پر کھا دے. تو آیت کریمہ مکمل ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے, اخلاص عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ تقویٰ سے ہمارے ظاہر و باطن کو بھر دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا اور محبت کا معاملہ فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کی توفیق دے دے, پکا اور سچا ایمان عطا فرما دے, توحید کے نور سے ہمارے ظاہر کو اور باطن کو منور فرما دے. یا اللہ اپنی محبت, اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے, ہمارے اعمال کو, نیکیوں کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے رنگ سے منور فرما دے, سجا دے, اور جب تک زندہ ہیں توحید و سنت پر قائم رہیں, اور جب آخری وقت آئے تو توحید پر آئے, تیری محبت پر آئے, تیرے حبیب کی محبت پر آئے, اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت پر آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.